والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بہنوں اور عزیز بیٹیوں, آیا جہاد خواتین پر بھی ہے, ان کے لیے بھی لازم ہے, ہے تو کس مفہوم میں, کس حد تک, اور اس کے لیے انہیں کیا اور کس طرح کرنا چاہیے. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں ان تین آیات کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاد فرض عین ہے, جہاد لازم ہے, جہاد نجات کی شرط ہے. چنانچہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک میں نہیں پڑتے اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور اس میں صرف کرتے ہیں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی, صرف یہ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں. میں تفصیل اس وقت عرض نہیں کر رہا, ایک نتیجہ جو براہ راست نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد لازمی شرط ہے ایمان کی. جہاد ہے تو ایمان ہے, جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں. سب کی مرکزی آیات, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, اے ایمان والوں کیا میں تمہیں بتاؤں وہ کاروبار, وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان محکم رکھو, پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسول پر. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہنم سے نجات پانے کے لیے بھی جہاں ایمان شرط ہے وہاں جہاد بھی شرط ہے. تیسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24, جس کا میں اس وقت ترجمہ یا بلکہ ترجمانی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کہ اس میں کہہ دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے, مسلمانوں پر یہ بات واضح کر دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنی بیویاں, اپنے رشتہ دار, اپنے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں, اپنے وہ کاروبار کے جن کے مندے پڑنے کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے, اور اپنے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہے, اگر یہ تمہیں بہت محبوب ہے اور محبوب تر ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو مثبت انداز میں بھی بات سامنے آ گئی کہ جہاد ناگزیر ہے, اور منفی انداز میں بھی, تحدید اور دھمکی کے انداز میں بھی بات سامنے آ گئی کہ اگر کوئی بھی دنیاوی محبت جہاد سے انسان کو روک لے تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارے جانے اور رد کر دیے جانے کے پر منتج ہوگا. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے, قرآن مجید میں عام طور پر خطاب ہوتا ہے مذکر سیرے ہی سے, یعنی بظاہر مردوں سے خطاب ہے, لیکن یہ کہ وہاں خواتین بھی مخاطب ہوتی ہیں, اس لیے کہ جہاں کہیں نماز کا حکم آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اہل ایمان, روزے کا ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تو بظاہر تو یہ سیرے جو ہیں یہ مردوں کے لیے ہیں, لیکن یہ عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے بسبیل تغلیب, مردوں سے خطاب ہے لیکن اس میں عورتیں بھی مراد ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان، یعنی اے ایمان والے مردوں اور اے ایمان والی عورتوں، الا یہ کہ کہیں سیاق و سباق سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہاں صرف مرد ہی مخاطب ہو سکتے ہیں، یا کسی مقام پر یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں صرف خواتین سے خطاب ہے، جہاں یہ تعین نہ ہو وہاں خطاب کو عام سمجھا جائے گا مسلمان مردوں سے بھی مسلمان عورتوں سے. چنانچہ انما المومنون، مومن صرف وہ ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مومن صرف مرد ہی ہو سکتے ہیں، بلکہ مومن مرد بھی وہی ہوں گے جو دو شرطیں پوری کریں، یعنی دل میں یقین ہو اور عمل میں جہاد ہو، اور مومن عورتیں بھی وہی ہوں گی کہ جو دونوں شرطوں کو پورا کریں کہ ان کے دل میں یقین ہو اور عمل میں جہاد ہو. خاص طور پر جو آخری آیت سورہ توبہ کی میں نے آپ کو سنائی، اس میں نوٹ کیجئے کہ قل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، تو عام طور پر ترجمہ تو آپ کو یہی ملے گا اور تمہاری بیویاں اگر وہ تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد سے، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ زوج جس کی جمع ازواج ہے اس کا معنی ہے جوڑا، مردوں کے لیے ان کی بیویاں ان کے جوڑے ہیں اور عورتوں کے لیے ان کے شوہر ان کے جوڑے ہیں. یعنی عورتوں کو یہ سمجھنا ہوگا اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ اے مسلمان عورتوں یہ سمجھ لو کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنا مال اور اپنی جائیداد اور اپنا کاروبار محبوب تر ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فقر اور رسول تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو معلوم ہوا کہ جہاں تک نفس جہاد کا تعلق ہے اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں. البتہ جب ہم آگے چلتے ہیں تو جیسا کہ میں نے اپنی بہت سی تقاریب میں واضح کیا ہے، اور رات بھی آپ میں سے جو خواتین موجود تھیں انہیں میری بات یہ انہوں نے سنی ہوگی، کہ اگر ہم جہاد کے مراحل اور مراتب کو سمجھنا چاہیں تو جو ذمہ داریاں ہیں مسلمان کی ان کے جو تین سطحیں ہیں، ان کے جو تین لیول ہیں، ان کے اعتبار سے بڑی خوشنوبی سے جہاد کے مراحل سمجھ میں آ سکتے ہیں. کہ پہلا فرض ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کا یہ ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہو یا اللہ کی فرما بردار ہو، اللہ کا اطاعت گزار ہو یا اللہ کی اطاعت گزار ہو، اللہ کے احکام پر چلنے والا ہو اور اللہ کے احکام پر چلنے والی ہو، اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والا ہو اور اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والی ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا ہو اور اللہ کی راہ میں خیرات اور صدقہ کرنے والی ہو. گویا کہ خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا، اللہ کی ہمتن اطاعت کرنا، اللہ کے احکام پر چلنا، اللہ کی طرف سے عائد شدہ فرائض کو ادا کرنا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے بچنا، جس طرح مرد پر فرض ہے اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے، اس میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں. بلکہ ایک لفظ جو ہمارے ہاں آج کل بہت استعمال ہوتا ہے جدید طبقات میں کہ مردوں اور عورتوں کو شانہ بشانہ ہونا چاہیے، تو میرے نزدیک وہ لفظ یہاں استعمال کیا جائے تو سب فی سب درست ہے، کہ اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اس کے لیے جو جہاد کرنا پڑے گا وہ جہاد بھی ظاہر بات ہے دونوں کو کرنا پڑے گا، اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا. صبح کی نماز جو ہے جبکہ نیند آ رہی ہوتی ہے اور نسیم سحری کے جھونکے انسان کو اور تھکیاں دے کر سلا رہے ہوتے ہیں، اس وقت نماز کے لیے اٹھنا جیسا مردوں پر بھاری ہے ویسا عورتوں پر بھی بھاری ہے. جیسا مرد اگر اپنے نفس سے کشمکش کرے گا، اسے مغلوب کرے گا، تبھی وہ اللہ کے لیے کھڑا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، اسی طرح عورت کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا. اسی طرح مال کی محبت جیسے مرد کے دل میں ہے عورت کے دل میں بھی ہے، زکات دینا جیسے مرد پر فرض ہے ایسے عورت پر بھی فرض ہے. عورت کا اپنا اگر کوئی روپیہ پیسہ ہے، اس کا اپنا زیور ہے، اس پر اگر وہ زکات نہیں نکالے گی تو یہ شوہر کا گناہ نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی گناہ ہوگا، اس لیے کہ یہ ذمہ داری اس کی اپنی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اور کوئی نقد پاس نہ ہو اور زیور کی زکات نکالنے کے لیے زیور ہی کو توڑنا پڑے یا فروخت کرنا پڑے، تو کتنا انسان پر شاپ گزرے گا اس کا آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں. یہی تو مجاہدہ، نفس کے ساتھ مجاہدہ، کشمکش کرنا کہ اللہ کا حکم ہے وہ تو باصورت ادا کرنا ہے. تو یہ جو مجاہدہ ہے نفس کے ساتھ، اسی طرح میں ہمیشہ آج کل مثال دیتا ہوں کہ مرد کے لیے جتنا یہ مشکل ہے کہ وہ اکل حلال کا اہتمام کرے، اگر سرکاری ملازم ہے تو رشوت سے بچنا کتنا مشکل ہے، نفس کو تو بہت مرغوب ہے مال، اس کو تو اس سے کوئی بحث نہیں کہ حلال سے آ رہا یا حرام سے آ رہا. اسی طریقے سے ایک عورت کے لیے اس ماحول میں جو ستر اور حجاب کے شریعت کے احکام ہیں ان پر کاربند ہونا اتنا ہی مشکل ہے. معاشرے کا رنگ کچھ اور ہے، عورت نکو بنتی ہے، اس پر انگلیاں اٹھے گی. آج تو میں نے بعض جگہوں پر دیکھا ہے، پھر واقعی ابھی ایک جگہ میں گیا ہوا تھا سرحد کے شہروں میں سے، وہاں تین خواتین نے بھی مجھ سے بیعت کی، ایک ذرا بزرگ خاتون تھی، ایک دو ان کی بیٹیاں، ایک شادی شدہ اور ایک ابھی میڈیکل کالج میں، خیبر میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے سیکنڈ ایئر میں. وہ جو دوسری بچی ہے جو کالج میں پڑھ رہی ہے وہ پوری طرح برقعہ لیتی ہے کالج میں ہونے کے باوجود. تو ان کی والدہ نے میرے سے کہا کہ میں اس سے کہتی ہوں کہ اس طرح تو اور نمایاں ہو جاتا ہے آدمی، جو ماحول کا رنگ ہے اس کے اندر آدمی گم ہو جائے تو اتنا نمایاں نہیں ہوتا، تم یہ برقعہ مت لیا کرو کالج میں. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ اگر آپ کی بچی اتنی ہمت کر رہی ہے، جہاد کر رہی ہے، آپ کو اس پر خوش ہونا چاہیے، اور جب آپ نے مجھ سے بیعت کی ہے تو میرا حکم ہے آپ کو یہ کہ آئندہ یہ بات آپ کبھی اس سے نہ کہیں، بلکہ اس کی ہمت بنائیں، اس کی ہمت افزائی کریں. تو میں نے یہ مثال آپ کو بتائی ہے کہ اچھے اچھے گھرانوں میں اب محسوس ہوتا ہے کہ اس پردے پر، ستر پر، حجاب پر کاربند ہے وہ کا رہنا جو ہے گویا کہ برادریوں سے کٹ جانا ہے، معاشرہ جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی نفس کے ساتھ جہاد، معاشرے کے ساتھ جہاد، جیسے ایک مرد کے لیے کٹھن ہے اور مشکل ہے، ویسے ایک عورت کے لیے بھی کٹھن ہے اور مشکل ہے. اور جیسے ایک مرد کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہے، ایسے ہی ایک عورت کے لیے بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھرپور اجر اور ثواب ہے. اس سلسلے میں میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، یہ سورہ احزاب کی ہے اور بڑی برکتی آیت ہے اس کی. ان المسلمین والمسلمات، پانچویں رکوع کی پہلی آیت ہے. والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. یہ آیت نمبر 35 ہے اور بڑی عظیم آیت ہے قرآن مجید کی. غالباً کوئی اور آیت ایسی نہیں ہے پورے قرآن مجید میں جس میں اس طرح مذکر اور مؤنث جو سیرے ہیں ان کو دوہرا کر لایا گیا. اور یہ میرے نزدیک وہ جو دینی فرائض کی جو پہلی سطح ہے، خود اللہ کا بندہ بننا، خود اللہ کے احکام پر چلنا، اس میں جس طرح مرد اور عورت بالکل برابر ہے، سرے منہ کوئی فرق نہیں، بال برابر کوئی فرق نہیں، اسی لیے وہ تمام چیزیں، وہ تمام اوصاف جو اللہ چاہتا ہے کہ مومن مردوں میں اور مومن عورتوں میں پیدا ہونے چاہیے، ان کو اس طرح دوہرا دوہرا کر، حالانکہ عام اسلوب قرآن کا یہی ہے کہ صرف مذکر کے سیزن میں بات ہو جاتی ہے اور مؤنث کو گویا کہ وہاں پر سمجھ لیا جاتا ہے، انڈرسٹوڈ کہ وہ بھی وہاں پر مراد ہے، لیکن ان کا علیحدہ ذکر نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں جو ہے اس مقام پر یہ استثناء ہے کہ اس طرح تکرار کر کے ہر آپ چیز کے لیے، اس لیے کہ یہ تو وہ بنیادی سطح ہے، یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے، وہ مرتبہ ہے کہ جس میں میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ بالکل شانہ بشانہ والا معاملہ ہے اور کوئی فرق و اختلاف مردوں اور عورتوں میں نہیں. یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، یقیناً صاحب یقین مرد اور صاحب یقین عورتیں، اور قانتین قنوت کا لفظ آتا ہے فرما بردارانہ انداز میں کسی کے سامنے کھڑا ہونا، دس بستہ، اس لیے دعائے قنوت ہم اسے کہتے ہیں جو کھڑے ہو کر دعا مانگی جاتی ہے. والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر رہنے والے مرد اور حاضر رہنے والی عورتیں. والصادقین والصادقات، اور صداقت شعار مرد اور صداقت شعار عورتیں. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے، خشوع و خضوع کرنے والے، جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی عزت و عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرًا والذاکرات اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 اوصاف دوہرا دوہرا کر مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی دوہرا کر بیان فرما کر اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے، ان مردوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم فراہم کیا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے پہلی جو بات عرض کی اس کے لیے یہ آیا ہے مبارکہ گویا کہ بہت اہم ایک علامت کی حیثیت رکھتی ہے، ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے کہ جہاد کا جو پہلا درجہ ہے جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بھی 3 گوشے ہیں، ایک نفس سے کشمکش، ایک شیطان لعین سے کشمکش، ایک بگڑے ہوئے معاشرے سے کشمکش۔ یہ 3 کشمکشیں انسان کرتا ہے تو اللہ کا بندہ بن سکتا ہے مرد اور اللہ کی بندی بن سکتی ہے عورت، اور اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں مرد اور عورت کے مامے۔ اب آگے چلیے دوسرا درجہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کا، وہ جیسا کہ میری بہت سی تقاریر میں، میرے بہت سے خطابات میں آپ نے سنا ہوگا، اور جو نئی خواتین ہیں ان کے لیے میں اجمالاً اس وقت عرض کر رہا ہوں، وہ ہے اللہ کے دین کو پھیلانے اور عام کرنے، دوسروں تک پہنچانے، اس کی نشر و اشاعت، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت کے لیے مال اور جان کھپانا۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہمارے ہاں بہت سی اصطلاحات ہیں، تبلیغ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، دعوت کا بھی ہوتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بھی ہوتا ہے، شہادت علی الناس کا بھی ہوتا ہے، اسی کے لیے تعلیم بھی ہے، اسی کے لیے تبیین کا لفظ آتا ہے، واضح کرنا، کھول کھول کر بیان کرنا، اسی کے لیے انذار ہے، خبردار کرنا، ہوشیار کرنا، اسی کے لیے تبشیر ہے، بشارتیں دینا کہ اگر اللہ کی فرما برداری کرو گے، اللہ کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے بشارتیں ہیں۔ تو بہت سی اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی کہ جو اس زمن میں ہے، اہم ترین ان میں سے 4 ہیں، تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس۔ اس معاملے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ عورت اور مرد برابر کے شریک ہیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ اب دائرہ کار کا ایک فرق واقع ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے دین نے مرد اور عورتوں کے دائرہ کار کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے۔ اب یہ علیحدہ موضوع ہے، اس وقت میں اس پر تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا ورنہ اصل مضمون رہ جائے گا۔ اس موضوع پر میری تقاریر بھی ہیں، کیسٹس بھی ہیں، اور ہم نے خاص نمبر مثال کا شائع کیا تھا، اس میں بڑی مفصل تقریر میری شائع ہوئی کہ یہ تو فطرت کا نظام ہے، اللہ خالق ہے مرد کا بھی، اللہ خالق ہے عورت کا بھی، اللہ ہی نے مرد کا ایک نظام بنایا ہے جسمانی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور اللہ ہی نے عورت کا ایک دوسرا نظام بنایا ہے جو مختلف ہے مرد کے نظام سے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، پھر نفسیاتی اور جذباتی ساتھ بھی اللہ نے مختلف رکھی ہے مردوں کی عورتوں کی، اسی کے اعتبار سے اس نے اپنی حکمت کاملہ سے عورتوں اور مردوں کے دائرہ کار علیحدہ علیحدہ کر دیے۔ استثنائی حالات تو ہو سکتے ہیں، ہنگامی حالات ہیں، کوئی جنگ ہو گئی ہے، کہیں آگ لگ گئی ہے، کہیں کوئی اور اسی طرح کی کوئی آفت سماوی یا عرضی آ گئی ہے، اس میں تو گڑبڑ ہو جانا یہ بالکل ایک علیحدہ بات ہوگی، کوئی زلزلہ آ گیا ہے، کوئی سیلاب آ گیا ہے، وہاں عورتوں کو بھی نکالنا ہے، مردوں کو بھی نکالنا ہے، تو غیر محرم اور محرم کی کوئی تقسیم وار نہیں ہوگی۔ لیکن عام حالات میں مردوں کا دائرہ کار اور ہے، عورتوں کا دائرہ کار اور ہے، اور اس میں بھی ایک نقطہ میں چاہتا ہوں ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، تعلیم یافتہ خواتین کے علم میں یہ بات ہوگی کہ سائنس میں یہ بات مسلم ہے کہ کسی بھی لیونگ آرگنزم کے لیے، زی حیات جو بھی وجود رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کے لیے جتنا اپنی حیات کو برقرار رکھنا ضروری ہے، اتنا ہی آئندہ اپنی نسل کو چلانا بھی، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے پہاڑ تو قائم ہے، کوہ ہمالیہ لاکھوں برس سے، جب سے بھی زمین بنی ہوگی اس وقت سے کھڑا ہوا ہے، لیکن حیوانات میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حیوانات کی ایک زندگی ہے، اور اس کے بعد اس کو پتا ہے کہ اسے ختم ہو جانا ہے، اس کی نسل آگے چلے گی تو وہ حیوان کی نسل اور نو جو ہے باقی رہے گی، ورنہ نہیں۔ اسی لیے فلسفے میں سائیکالوجی میں، بایولوجی میں دو اصطلاحات بڑی اہم ہیں، پریزرویشن آف دی سیلف، بقائے ذات، اپنی ذات کو باقی رکھنا، یہ بھی حیوانی جبلت ہے، اسی کے لیے انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، آرام کرتا ہے، اپنی جان کو قائم رکھنے کے لیے، اور ایک پریزرویشن آف دی اسپیشیز، بقائے نسل، نسل کو آگے چلانا، یہ بھی ہر زی حیات جو بھی وجود ہے، لیونگ آرگنیزم، اس کی یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کی نسل آگے چلے، اور اس کے لیے پورا نظام ہے کہ جو فطرت نے تجویز کر دیا ہے، انہیں معلوم ہے کچھ عرصے کے بعد ہم نہیں ہوں گے، اب ہماری آئندہ نسل ہوگی. اس میں فطرت نے ایک عجیب تقسیم کی ہے، اور یہ آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ بقائے ذات کا جہاں تک تعلق ہے اس کی زیادہ ذمہ داری مردوں پر ڈال دی گئی، اور بقائے نسل جو ہے اس کی زیادہ ذمہ داری اللہ نے خواتین پر ڈال دی. اب ظاہر بات ہے کہ بچہ پیٹ میں 9 مہینے خاتون کے رہتا ہے، ماں کے رہتا ہے، باپ کے تو نہیں رہتا، پھر 2 سال وہ اس کی چھاتیوں سے جھوک بن کر اس کی توانائی چوس رہا ہے، باپ سے تو اس کا یہ تعلق نہیں. تو باپ کا بقائے نسل کے سلسلے میں بالکل کوئی حصہ ہے ہی نہیں، جو تھوڑا سا رکھا گیا ہے وہ بھی اس کے لیے ایک فرحت ہے، اس کے لیے ایک مسرت ہے، لذت ہے، باقی سارا بوجھ، ساری مشکل، ساری توانائیاں، سارا رات کا چین جو حرام ہو جاتا ہے، نیند جو حرام ہو جاتی ہے، اپنے تن کے اندر سے اپنے خون کا جو سب سے قوی حصہ ہے اس کو نکال کر، جب وہ حالت حمل میں بھی اور حالت رضاعت میں بھی وہ اب اولاد کے اندر ڈالتی ہے ماں، تب تو وہ جو نسل ہے آگے چلتی ہے. تو بالکل فطرت کے مطابق ہے کہ اس میں یہ تقسیم رکھتی ہے خود قدرت نے کہ یہ بوجھ ادھر ہے تو یہ بوجھ ادھر ہے. اب کتنا بڑا ظلم ہوگا یہ عورتوں پر، پچھلے دنوں جنگ فورم کے تحت ایک مذاکرہ ہوا تھا، اس کی مذاکرات بھی شاید شائع ہوئی ہے، میں نے وہاں یہی نقطہ بیان کیا کہ میرے نزدیک تو یہ ظلم ہے کہ عورت پر بقائے نسل کے سلسلے میں اتنا بوجھ ڈال کر پھر معاش کی جدوجہد، بقائے ذات والا حصہ جو ہے اس کے اندر بھی اس بیچاری کو لا کر جو ہے ذمہ دار بنا دیا جائے، تو یہ معاملہ تو بوجھ ڈالنے کا. اس اصول کو سامنے رکھیے تو دعوت و تبلیغ میں بھی ہمیں یہاں جو اصول ملے گا وہ یہ ہے، جو رہنمائی ملے گی وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے دعوت و تبلیغ میں اہم ترین حصہ جو ہے اپنی اولاد کی پرورش. ظاہر بات ہے کہ ملت کا مستقبل تو اگلی نسل سے وابستہ ہے، ایک نسل تو وہ ہے جو اب برسر کار ہے اور 20-30 سال کے بعد یہ نہیں ہوگی، 40 سال بعد یہ نہیں ہوگی، اگلی نسل آئے گی جو اس ذمہ داری کو سنبھال لے گی. وہ اگلی نسل جو ہے وہ در حقیقت حوالے ہے خواتین کے، اس لیے کہ اس کا جو ذہن بنتا ہے، اس کے اندر جو جذبات پروان چڑھتے ہیں، اس میں جو امنگیں انگڑائیاں لیتی ہے اگلی نسل میں، وہ وہی ہے کہ جو بالکل بچپن میں ماں کی طرف سے وہ چاہے دودھ کے اندر پیوست ہو کر اس اگلی نسل کے اندر اتر گئی ہوں، یا یہ ہے کہ گود جو ہے ماں کی جو سب سے اولین اس کی تعلیم گاہ ہے، وہی اصل میں دس گاہ ہے، جو کچھ وہاں سے ایک بچہ جذب کرتا ہے، جو جذبات، جو تمنائیں، ایک تو تمنا یہ بھی کسی کے دل میں ہو سکتی ہے میں لکھ پتی بنوں، کروڑ پتی بنوں، اگر ماں کے دل میں مال کی محبت ہے تو وہی محبت جو ہے اولاد کے دلوں کے اندر غیر شعوری طور پر، میں تو کہہ رہا ہوں کہ دودھ میں بھی تاثیر ہے، جس ماں کے دل کے اندر مال کی محبت نہیں اللہ کی محبت ہے، اس کے دودھ کے اندر بھی اللہ کی محبت کی تاثیر یقین موجود ہو. یہی تو وجہ ہے، آپ سوچئے کہ بہت سے حیوانات کا گوشت ہم پر کیوں حرام کر دیا گیا، اس لیے کہ جو درندے ہیں ان کے گوشت میں درندگی کی ایک صفت موجود ہے، ان کا گوشت اگر کھائیں گے تو انسان درندے بن جائیں گے. سور کے اندر یہی تو بات ہے کہ سب سے زیادہ بے حیائی جو ہے حیوانات کے اندر وہ کسی خبیث جانور کے اندر ہے، اور اس کا ہم مظاہرہ دیکھ رہے ہیں مغربی تہذیب میں کہ وہی بے حیائی آخری درجے کو اس معاشرے کے اندر سرار کر گئی، اس لیے کہ اس کی گوشت میں یہ تاثیر ہے. تو جب گوشت میں یہ تاثیر ہے تو کیا ماں کے دودھ میں وہ تاثیر نہیں ہوگی، ماں کی گود میں وہ تاثیر نہیں ہوگی؟ تو سب سے پہلا جو ہے وہ تو خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی پوری توجہ، ان کی تبلیغ، ان کی دعوت، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی تبیین، اس کا جو اصل مرکز اور ہدف بننے چاہیے وہ ان کی اولاد. اس سے آگے چل کر جو دائرہ وسیع ہوگا تو مردوں میں تو ظاہر بات ہے کہ صرف محرم مردوں تک ان کی دعوت و تبلیغ کا دائرہ رہے گا، بھائیوں کو سمجھائیں، شوہروں کو سمجھائیں، اپنے والدین کو سمجھائیں، والد کو سمجھائیں، تو ایک تو ہوگا ان کا دائرہ مردوں میں، اس سے باہر نہیں. یہ اگر اس سے آگے وہ بڑھتی ہے تو وہ اپنے حدود سے تجاوز کر رہی ہے. جب کرنا اللہ کے دین کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے احکام سے آگے تجاوز کرنا اس میں وہ تو بالکل متضاد بات ہو جائے گی. وہ تو ایسے ہوگا کہ اپنے مقصد کو خود اپنے ہاتھوں کا گلا گھونٹ دیا جائے. تو مردوں میں تو ان کا دائرہ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ صرف ان کے جو محرم مرد ہیں ان تک محدود ہے. البتہ خواتین میں ان کی دعوتی تعلیمی تبلیغی یہ ساری سرگرمیاں جو ہے وہ رہ سکتی ہیں. اس میں قطعاً کوئی قدغن نہیں, کوئی پابندی نہیں, سوائے دو پابندیوں کو, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. ایک تو یہ ہے کہ اس کام میں اتنا انہماک اگر ہو جائے کہ جو بنیادی فرائض عورت کے ہیں اپنے گھر میں خاتون خانہ کی حیثیت سے, شوہر کے بیوی ہونے کی حیثیت سے, اولاد کی ماں ہونے کی حیثیت سے, یہ ہے اس کے اولین فرائض. اگر اس میں رکھنے پڑنے لگے تو پھر وہ چیز صحیح نہیں ہوگی. وہ پھر گویا کہ پھر میں وہی الفاظ اپنے دوہرا رہا ہوں کہ اتنا زیادہ اس میں آگے بڑھ جانا کہ جو اپنے بنیادی فرائض ہیں ان میں کوتاہی ہونے لگے وہ تو اپنے مقصد کو خود ہی نقصان پہنچانا ہے. اور دوسری اس میں شرط یہ ہوگی کہ اگر جانا پڑے گھر سے باہر, خواتین کے اجتماع ہے اگر ان میں جا رہے ہیں, کوئی صاحب صلاحیت خاتون ہے اس میں درس کی, تدریس کی, تعلیم کی, تقریر کی صلاحیت ہے تو جائیں, لیکن اس میں ظاہر بات ہے کہ وہی شرط رکھنی ہوگی کہ وہ ستر اور حجاب کے جو شرعی احکام ہیں ان میں کوئی رکھنا پیدا نہ. تو ان دو شرائط کو برقرار رکھتے ہوئے ایک جائز اور مناسب حد تک خواتین کا اپنا ایک دائرہ کار, ان کا ایک تنظیمی ڈھانچہ, ان کی اپنی ایک تبلیغی اور دعوتی سرگرمی, وہ اس اعتبار سے, اگرچہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کیا ہے کہ مجھے اس سلسلے میں ایک تعامل رہا ہے, اور وہ تعامل یہ رہا اسی وجہ سے تنظیم میں ابھی تک ہمارا خواتین کا کوئی حلقہ زیادہ فعال نہیں ہو سکا. تعامل ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہمیں حضور کی سنت و سیرت میں ہمیں اس کا کوئی معاملہ نظر آتا نہیں. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حکمت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی ہوئی جبکہ وہ بہت ہی کم سن تھی. پھر عین جو جوانی کا دور ہے, جو نوجوانی بلکہ جوانی تو نہیں, جو روایت ہمارے ہاں بخاری شریف میں ہے, ہم تو اسی کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب بیوہ ہوئی ہے تو اس وقت ان کی عمر 18 برس تھی. تو معلوم ہوا کہ وہی صرف نوجوانی کا دور ہے کہ جو حضور کے ساتھ ان کا گزرا ہے. لیکن یہی دور ہوتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ کوئی بچہ یا بچی جذب کرتی ہے کسی شے کو. تو حضور سے علم کو انہوں نے اپنے اندر خوب جذب کیا ہے, اور علم کے ساتھ ساتھ فہم دین اور حکمت دین کو جذب کیا, اور پھر وہ ذریعہ بن گئی اس کے پھیلانے کا. ویسے تو دوسری ازواج مطہرات کا بھی اس میں یقیناً حصہ ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت نمایاں حصہ ہے. وہ خود ہی بہت سیرت اور بہت فہیم خاتون تھی. اب یہ تو سیرت کے معاملات ہو جائیں گے, بعض مواقع پر جو انہوں نے مشورے دیے وہ بالکل دنگ کر دینے والے مشورے ہیں کہ کتنا بربخت اور کتنا صحیح مشورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گی کہ کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ حضرت عائشہ کہیں خواتین کے اجتماعات میں جاتی ہوں اور وہاں جا کر وہ کئی تقریریں کرتی ہوں, بلکہ یہ ہوتا تھا کہ آ رہی ہیں خواتین ان کے یہاں, وہیں سے وہ معلوم کر رہی ہیں. کبھی کبھی مرد بھی آتے تھے اور پردے کے پیچھے سے وہ سوال بھی کرتے تھے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سوالات کا جواب بھی دیتی تھی. تو چونکہ مجھے کہیں بھی اس طرح کا سراغ نہیں ملا تھا, لہذا مجھے تعامل رہا. البتہ میں نے بعد میں دو چیزوں کی وجہ سے غور کیا اور اپنی رائے کو بدلا ہے. ایک تو یہ کہ حالات کا تقاضا شدت کے ساتھ یہ سامنے آیا کہ جو ریلا اس وقت ہمارے ملک میں اور اس دور میں خاص طور پر اتنے منظم طریقے سے یہ مغرب پرست اور مغرب اباہیت پسند خواتین کا جو یہ سیلاب ہے, ایک تحریک کی شکل میں اس سے پہلے اس ملک میں کبھی نہیں آیا. یہاں تک کہ پچھلا دور جو بہت بدنام ہے دینی اور مذہبی اعتبار سے, بھٹو کا دور, اس میں بھی اس پیمانے پر بات نہیں ہوئی تھی جس پیمانے پر اور جس منظم طریقے سے اس وقت ہو رہی. اب ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں اگر ان کا مقابلہ جو ہے وہ صرف مرد کریں گے تو وہ بات بنتی نہیں, جب تک کہ خواتین کا بھی ایک فعال حلقہ موجود نہ ہو. اور اس اعتبار سے میں ہمیشہ خراج تحسین ادا کیا کرتا ہوں جماعت اسلامی کے حلقہ خواتین کو کہ انہوں نے اس معاملے میں اپنا کردار ادا کیا ہے, اور بڑی ہمت کے ساتھ اپنی امکانی حد تک. اگرچہ وہ لمیٹیشن ہے, وہ لمیٹیشن یہ ہے کہ اس قسم کی عورتوں کا تو اگر پانچ کا جلوس ہوگا تو اس کی خبر آ جائے گی اور فوٹو آ جائیں گے, اور اس کا اثر جو ہے پورے ملک پر ہو جائے گا خواتین کا جلوس نکالا, حالانکہ وہ پانچ اور سات ہو. اور اس قسم کی خواتین اگر سینکڑوں کی تعداد میں بھی ہو تو نہ وہ چاہیں گی کہ ان کے فوٹو آئے, نہ اس طریقے سے رنگین فوٹو جو ہے بڑے سورے لباس میں اس کا کوئی تصور مسلمان خاتون کر سکتی ہے، اور نہ ہم اس کو پسند کریں گے کہ ہماری خواتین جو ہے اس طرح نیوز کی شکل میں نکلے اور اس طرح ان کے فوٹو آئے. تو یہ لمیٹیشن تو ہے، لیکن اس کے باوجود جس قدر منظم طریقے سے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میں یقیناً اسے خراج تحسین ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے. اور یہی میں نے بات مواقع پر پہلے بھی کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ تبلیغی جماعت تو اگرچہ بہت ہی آرتھوڈاکس ہے اور بہت ہی دین اور شریعت میں جو بھی حدود اور قیود ہیں ان کا لحاظ کرنے والی ہے، لیکن غالباً یہی وہ حالات کا وہ دباؤ ہے کہ جس نے انہیں بھی مجبور کیا کہ خواتین کی جماعتیں بھی اب ان کے ہاں نکلتی ہیں، اگرچہ وہ اپنی امکانی حد تک اس کے لیے جو دینی اور شرعی جو حدود اور قیود ہیں ان کا پورا اہتمام کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے بھی یہ طے کیا کہ ہمیں بھی اس میدان میں کچھ نہ کچھ اپنی خواتین کو متحرک کرنا ہوگا، اس کے بغیر ہم اس وقت کا جو چیلنج ہے اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. تو دوسری بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ واقعتاً مرد اور عورت جو ہے وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں. اگر ہم نے اپنی اس تنظیم کے اندر خواتین کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تو گھروں کے اندر جو کشمکش ہے اس سے بھی خود ہمارے مردوں کی رفتار جو ہے رفتار کام وہ سست پڑ جائے. جب تک کہ خواتین بھی ساتھ نہ ہو، ذہناً ساتھ ہو، اور وہ اپنے بہت سے حقوق جو ہے اپنے مردوں پر سے وہ ان میں کچھ اشار کرے، کمی کرے، جو وقت ان کے پاس گزرنا چاہیے تھا ان کے پاس رہنا چاہیے تھا اس میں سے بھی بہت سا حصہ وہ نکال کر اجتماعات میں دینی خدمات میں لگا دیتے ہیں، تو اس پر چیم اجمی نہ ہو، اس پر انہیں اعتراض نہ ہو، وہ تعاون کریں گی، تبھی ظاہر بات ہے کہ ہمارے یہ مرد جو ہیں یہ بھی اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں گے. تو ان دو اسباب کی وجہ سے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں اس معاملے کے اندر اب کچھ قدم آگے بڑھانا چاہیے. البتہ یہ سامنے رکھیے کہ وہ دو شرطیں جو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں ان دونوں شرطوں کو کسی صورت میں بھی ہمیں قربان نہیں کرنا ہے. نمبر ایک یہ کہ خواتین کا جو اصل میدان کار ہے دعوت و تبلیغ کے ضمن میں، اس میں کوئی اس سے نقصان واقع نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی بچوں پر سے توجہ ہٹ جائے یا اپنے فرائض جو ہے خاتون خانہ کی حیثیت سے اس میں کوئی کمی ہو جائے. اس کے ساتھ پھر جو وقت نکل سکے جتنا اہتمام ہو سکے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، تو اس میں یقیناً خواتین کو دعوت و تبلیغ کے لیے خواتین کے حلقوں کے اندر کام کرنا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ جب نکلے تو جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ تبلیغی جماعت والوں نے پورا اہتمام کیا ہے کہ مثلا جو خواتین کی ان کی جماعتیں نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ ان کے محرم ہوتے ہیں لازماً. یہ نہیں ہوتا کہ وہ خواتین جو ہے وہ خود سفر کر رہی ہوں بغیر محرموں کے، بلکہ یہ کہ لازماً ان کے محرم بھی جماعت ساتھ چل رہی ہے، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. تو عورتیں پھر وہی شامل ہو سکتی ہیں جماعت میں کہ جن کے محرم، جن کا شوہر، جن کا باپ، جن کا بھائی، جن کا بیٹا، کوئی بھتیجا، بھانجا، یہ جو محرم ہے ان میں سے کوئی اگر ساتھ ہے مردوں کی جماعت میں تو ہی پھر وہ خاتون جو ہے وہ جماعت میں اس ساتھ خواتین کی جماعت میں شرکت کرتی. تو ہمیں بھی ان دو چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سطح پر دعوت و تبلیغ میں جان اور مال کھپانا، یقیناً اس میں اپنی خواتین کو اور کسی نہ کسی درجے میں متحرک کرنا ہوگا. اب آئیے تیسرا درجہ جو ہے جہاد کا، جو سب سے کٹھن ہے اور سب سے مشکل ہے، اور جس میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ پھر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے، یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، باطل کے قوتوں سے باضابطہ ٹکراؤ اور تصادم، یہ کہ جس کا کہ آخری مرحلہ جنگ ہے، کہ جنگ تو یہ ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہے. آج کے زمانے میں ذرا فرق واقع ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر انقلابی طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ خود جنگ ڈکلیئر نہیں کرتی. اس لیے کہ پچھلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ حکومتیں بھی ایسی ہوتی تھی اور عوام کے پاس بھی ہتھیار ہوتے تھے، لیکن اب تو یہ ہے کہ عوام تو نہتے ہیں اور حکومت کے پاس فوج ہے، تو یہ تو بالکل اس طرح کا معاملہ ہے کہ اس میں کوئی مقابلے کی شکل تو ہو نہیں سکتی. ایک البتہ صورت جو اس دنیا میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس کے حق میں مظاہرے کرتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں، پھر فوج چاہے گولی چلائے، چاہے آنسو گیس پھینکے، چاہے کچھ کرے، چاہے جیلوں میں ٹھونس دے، اگرچہ وہ جنگ ڈکلیئر نہیں کرتے لیکن بہرحال انہیں آنا پڑتا ہے ہتھیلی پر جان رکھ کر کہ گولی لگ جائے تو، اور اگر آنسو گیس کا کوئی شے جو ہے وہ آ کر سینے کو چیر جائے تو، اور اگر جیلوں میں ٹھونس دیا جائے تو. بہرحال ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم جو بھی ہم حق سمجھتے ہیں اس کے لیے ہم میدان میں نکل آئیں. یہ جو جہاد کا مرحلہ ہے اس کے بارے میں اولین بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت نے اس مرحلے کے جہاد سے عورتوں کو بالکل مستثنا کیا ہے، اس مرحلے پر ان کا کوئی حصہ نہیں۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ استثنائی صورت تو ہو سکتی ہے، فرض کیجئے جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ گلی گلی میں جنگ ہو رہی ہو اور گھر گھر میں جنگ ہو رہی ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لینن گراڈ پر جو رشینز نے اپنے آپ کو جرمنوں کے حملے سے جو محفوظ کیا تھا، تو ایک ایک گھر وہاں مورچہ بن گیا تھا۔ اس حالت میں تو یقیناً خواتین بھی حصہ لیں گی، گولا بارود پکڑا رہی ہیں، اور ان کو بھی اگر معلوم ہو ہتھیاروں کا استعمال تو یقیناً مفید ہے کہ وہ مقابلہ کریں۔ لیکن یہ کہ عام حالات میں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں۔ چنانچہ اس کی ہمیں واضح احادیث مل جاتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے غزوہ احد کے بعض حالات و واقعات سے دلیل لے آتے ہیں کہ وہاں عورتیں بھی تھیں، شانہ بشانہ تھی، اول تو یہ بالکل غلط ہے کہ شانہ بشانہ تھی۔ کوئی عورت ہاتھ میں تلوار اور نیزہ لے کر جنگ میں شریک جو ہے ثابت نہیں ہے غزوہ احد میں بھی۔ جو ثبوت ملتا ہے وہ کچھ مرہم پٹی کا ملتا ہے، وہ جو اس طرح کی حالت ہو گئی تھی اس وقت، اس میں خواتین کا زخمیوں کے لیے 70 تو شہید ہوئے، زخمی کتنے ہوں گے اس کا تصور کرنی، تو اس وقت ان کا حصہ لینا یا پانی پلانا کہ جو زخمی کرا رہے ہیں اور درد کے مارے جو ہے اور وہ خشک ہے ان کے ہونٹ اور پانی اراد سے کر رہے ہیں ان کو پانی پلا دینا، تو یہ شانہ بشانہ جنگ میں حصہ لینے والی بات ہرگز نہیں۔ البتہ یہ کہ ان واقعات کے بارے میں بھی یہ جان لیجئے کہ یہ اس وقت کے ہیں جبکہ ابھی پردے کے احکام آئے نہیں تھے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو بڑی موٹی سی بات ہے کہ جب تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا تو صحابہ شراب بھی پیتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اس وقت یہ حکم آیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت پھٹکو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ابھی شراب کی حرمت آئی نہیں تھی۔ آخر میں حکم آ گیا شراب حرام ہے، تو اب اس آخری حکم کا اعتبار کیا جائے گا نہ کہ پچھلی بات کا۔ تو پردے کے احکام جو ہے وہ سورہ نور اور سورہ احزاب میں آئے ہیں، اور یہ سن 5 اور 6 میں نازل ہوئی، اور یہ سن 3 کا واقعہ غزوہ احد کا، لہذا ان واقعات کو سرے سے دلیل بنانا ہی غلط ہے۔ البتہ غزوہ خیبر کا ہمیں واقعہ مل جاتا ہے کہ حضور جب نکلے صحابہ کے ساتھ تو 7 خواتین، ان میں سے ایک خاتون ہے جنہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ہم بھی نکلی، حضور کو اطلاع ملی۔ غالباً یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، وہ جو میرا بھی صاحب کا خصوصی شمارہ اس میں یہ حدیث حوالے کے ساتھ موجود ہے۔ تو حضور کو معلوم ہوا کہ کچھ خواتین بھی نکلی ہیں، ان کو بلایا آپ نے، آپ نے پوچھا تم کس کی اجازت سے نکلی ہو؟ انہوں نے پھر وہی ساری باتیں کہی جو آج کہی جاتی ہے، حضور ہم اس لیے نکلے ہیں کہ ہم اون کاٹے گی، ہم پٹیاں بنائیں گی، ہم مرہم پٹی کریں گی، ہم ہتھیار اور تیر پکڑائیں گی، ہم خدمات کریں گی مجاہدین کے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، لوٹ جاؤ، واپس چلی جاؤ، اور بہت سختی کے ساتھ کہا۔ اور لیکن یہ ضرور آپ نے ان کے اس جذبے کا لحاظ رکھتے ہوئے جب آپ واپس آئے تو مال غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ دیا، کہ ان کا جذبہ تھا وہ اپنے للہیت کے لیے تحت اور اپنے دین کے جذبے کے تحت نکلی تھی۔ اگرچہ حضور نے ان کے نکلنے کو ناپسند فرمایا اور سختی کے ساتھ حکم دے دیا لوٹ جانے کا، وہ لوٹ آئی، لیکن یہ ہے کہ ان کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے مال غنیمت میں سے انہیں حصہ دیا۔ تو یہ ہے میں جو بات کہہ رہا تھا کہ اس مرحلے پر اصل جد و جہد جو ہے وہ مردوں کے ذمے ہے، البتہ اس میں بھی عورتوں کا ایک حصہ ہے۔ سب سے بڑا حصہ تو وہی ہے جس کا ایمانی ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، اپنے بیٹوں کو، اپنے باپوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو آبادہ کرنا کہ وہ دین کی جد و جہد میں لگے۔ ظاہر بات ہے کہ اس انسانی آبادی میں جتنے مرد ہیں اتنی عورتیں بھی، اور ہر مرد کے الا ماشاء اللہ، ابھی اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی والدہ بھی ہے، اس کی بہنیں بھی ہیں، اس کی خالائیں ہیں، اس کی پھوپھیاں ہیں، اسی طریقے سے شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی بھی ہے، اور یہ تمام رشتے دار خواتین بھی ہیں۔ اگر ان خواتین کی طرف سے اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، اگر ان کو اکسایا جائے، ان کو اس کام کے لیے نکالا جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، بجائے اس کے کہ حوصلہ شکنی ہو، بجائے یہ کہ گھر میں کولڈ وار چل رہی ہو، ایک اعصابی جنگ جاری ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ کہیں کسی دینی کام میں کوئی وقت صرف کر کے آ گیا ہے، لیٹ آ گیا ہے، اور بیوی کو جو ہے وہ ذرا وقت انتظار میں گزارنا پڑا اور کھانا لے کر بھی بیٹھی رہی، اور پھر وہ غیر وقت میں آ کر اسے دوبارہ کھانا جو ہے گرم کر کے دینا پڑا، تو اب اگر پیشانی پر بل پڑے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے فضا جو ہے گھر کی ایک عجیب ہو گئی ہے، تو یہ تو گویا کہ حوصلہ شکنی ہوئی، ان کی ہمت کو پست کرنا ہوا۔ اور اگر اس تمام سختی کو ایک عورت جھیلے اور اپنے مردوں کے ساتھ تعاون کرے تو یہ گویا کہ اس کا حصہ ہو جائے گا اس جہاد فی سبیل اللہ میں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے اس مرتبے اور مرحلے میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اصل ذمہ دار جو ہے وہ مردوں کو ٹھہرایا. اسی طریقے سے اس مرحلے پر بھی دیکھیے جہاد میں ہمیشہ قرآن مجید میں دو اصطلاحات آتی ہیں، جہاد بالمال جہاد بالنفس. تو دوسرا حصہ جو خواتین کا اس مرحلے پر بھی ہو سکتا ہے وہ مال صرف کرنا ہے. جب بھی کبھی جہاد کی یعنی قتال کی تیاری ہوتی تھی، کوئی فوج بھیجنی ہوتی تھی، تو اس کے لیے ساز و سامان، اس کے لیے راستے کا راشن، اس کے لیے سواریاں فراہم کرنا، اونٹوں کا فراہم کرنا، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے. فوج جائے گی کیا اگر سامان نہیں؟ فوج لڑے گی کیسے اگر ہتھیار نہیں؟ اگر اس کے پاس رسد نہیں، رسد کی لائن ٹوٹ گئی تو بھی شکست ہو جائے گی. آخر انسان کی ضرورت ہے کہ اسے کم سے کم ہی ملے تو غذا کا کوئی نہ کوئی سر تو اس کی ضرورت ہے. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ لوگ لڑیں گے کیسے؟ ان تمام چیزوں کے اندر جس کو انفاق مال کہا گیا ہے اس میں خواتین جو ہے بھرپور حصہ لے سکتی، اس میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں. چنانچہ اس کی بڑی اعلیٰ مثالیں جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اپنی پوری دولت حضور کے قدموں میں ڈال دی کہ جس طرح چاہے صرف کرے، اللہ کے راستے میں لگا دے. پھر یہ کہ جب بھی ایسا کوئی مرحلہ آتا تھا اور حضور جب چندے کی اپیل کرتے تھے کہ اب لوگ خرچ کریں، انفاق کریں اور اب مال اللہ کی راہ میں دے، اس وقت بھی ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ خواتین جو ہے سبقت کرتی تھی، اپنے زیور اتار اتار کر ڈال دیتی تھی. بعض مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ عیدین کی نماز میں حضور نے پہلے مردوں کو خطبہ دیا، پھر چونکہ وہ بھی شریک ہوتی تھی خواتین علیحدہ، تو حضور جا کر علیحدہ خواتین کو خطبہ دیتے تھے اور اس میں خاص طور پر انفاق کا جو ہے وہ تلقین فرماتے تھے کہ اللہ کی راہ میں مال صرف کرو. اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اسی وقت خواتین اپنے زیور اتار اتار کر دیتی تھی اور اس کو جمع کیا جاتا تھا، یہ انفاق مال ہے ان کا. تو اس سطح پر بھی جہاد میں یوں سمجھیے کہ 50% کا حصہ تو اب بھی شامل ہے عورت کا، کہ براہ راست میدان میں نکلنا یہ تو عورت کے لیے نہیں ہے. اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا مظاہرہ کرنا، جہاں گولیاں بھی چلیں اور جہاں پر لاٹھی چارج ہو اور جہاں یہ بھی ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم اپنی خواتین کو کبھی نہیں نکالیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میدان جنگ میں نکل جانا. جب وہاں سے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو مستثنا کیا ہے تو اس سے بھی مستثنا ہونا چاہیے. البتہ ایک تو یہ کہ مردوں کو حوصلہ دینا، نہ ان کی ہمت بڑھانا. حضرت حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے کہ اپنے ساتھ بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تو نے مجھے یہ توفیق دی اور تو نے مجھے اپنے جو لگتے جگر ہیں ان کو اللہ کی راہ میں تیرے دین کی عظمت کے لیے ان کی جانیں قربان کرنے میں مجھے بھی صبر عطا فرمایا اور مجھے حوصلہ دیا کہ میں نے خود ان سے کہا کہ جاؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو. تو یہ حصہ بھی عورت کا ہے. پھر اس میں مالی ضروریات فراہم کرنے کے لیے اب ظاہر بات ہے کہ گھر کے اندر خرچ کا معاملہ تو عورت ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ پھیلا بھی سکتی ہے، چکیڑ بھی سکتی ہے، کم میں بھی گزارا کر سکتی ہے اور زیادہ آئے تو اس کے بھی اس کی کھپت وہ کر دے گی بڑی آسانی سے اور جسٹیفائی بھی کر دے گی کہ یہ بھی صحیح تھا، یہ بھی صحیح تھا، یہ بھی ضروری تھا. لیکن اگر اس کی اپنی طبیعت آمادہ ہو جائے تو وہ ہر چہار طرف سے کچھ نہ کچھ کم کر کے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس میں کمی کر کے وہ بچت بھی کر سکتی ہے. اور یہی ہوگا معاملہ کہ جو پھر اللہ کی راہ میں جو جہاد اور قتال کی جو ضروریات ہیں ان کے فراہم کرنے میں صرف ہوگا. تو یہ دوسرا حصہ ان کا ہے کہ جو کم سے کم 50% کی حد تک تو ان کا حصہ قتال فی سبیل اللہ کی سطح پر بھی دین نے شامل کر لیا. اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کو حضور نے خاص طور پر قرار دیا کہ یہ عورتوں کے لیے بالکل جہاد کے بدلے میں. آپ نے فرمایا جہاد و کنر حج، کیونکہ خواتین میں جوش تھا، ولولا تھا، وہ آتی تھی حضور سے، وہ بلکہ جھگڑنے کے انداز میں بات کرتی تھی کہ حضور دیکھیے آخر یہ مرد جو ہیں ان کو یہ سب فضیلتیں حاصل ہو گئی، یہ تمام درجات جو ہے وہ انہی کے لیے رہ گئے، ہمارے لیے نہیں. یہ بات جو ہے صحابہ کرام نے ایک نیکی کے جذبے کے تحت تھی کہ وہ نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہتے تھے. چنانچہ یہ بھی شاید آپ نے سنا ہو کہ غرباء اور فقراء حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور یہ امیر لوگ جو ہیں یہ تو ہم سے سبقت لے گئے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں، سارے کام میں تو یہ ہمارے ساتھ شریک ہے، مزید یہ اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو ان کے درجے بلند ہو گئے. مطلب یہ کہ ہمیں تو اللہ نے دیا نہیں ہے، ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، اب کس معاملے میں تو ہم ان کا برابری نہیں کر سکتے. حضور نے ان کو فرمایا تم یہ ذکر کر لیا کرو، اس طرح اللہ کا نام لے لیا کرو تو یہ چیز کمپنسیٹ کر دے گی تمہیں. اب انہوں نے اس کو پلے باندھ لیا، وہ ذکر کرنے لگے اس انداز میں. وہ عمرا نے دیکھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے، جب انہیں معلوم کر لی انہوں نے بھی وہ ذکر شروع کر دیا، تو وہ پھر حضور کی خدمت میں آئے، حضور وہ تو اب اس معاملے میں بھی ہمارے برابر آ گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ جس کو کوئی فضیلت اپنے خاص خزانہ فضل سے عطا فرمانا چاہے اس پر پھر لوگ انسان کو قبول کرنا چاہیے۔ تو جس طرح یہ غریبوں اور امیروں کا مسئلہ ہے، ایسے ہی عورتوں اور مردوں کا معاملہ، کہ عورتیں حضور کی خدمت میں آئیں، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا تو بات معاملہ ایسا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ دیکھیے یہ مرد جو ہے بازی لے گئے ہم سے، اب یہ تو جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ہم ان کے بچوں کو گودی میں اٹھائے اٹھائے کرتی ہیں، تو ہمارے لیے تو وہ اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو جب ان کی یہ گفتگو ہوئی تو جو صحابہ اس وقت موجود تھے، تو حضور نے بڑا پیارا سوال کیا، گویا کہ ایک طرح سے بڑی شاباش دی، تحسین کی، یہ داد دینے کا انداز تھا حضور کا، کہ مردوں سے مخاطب ہو کر آپ نے سوال کیا کہ تم نے کبھی کسی عورت سے اپنے مسئلے میں اس سے زیادہ اچھی تقریر سنی ہے، اس سے زیادہ اچھی ترجمانی کسی عورت نے کی ہے اپنے معاملے کی، کبھی تمہارے علم میں آئی؟ تو سب نے کہا نہیں حضور، اس سے زیادہ کسی عورت نے اپنے مسائل کو اس طرح پیش نہیں کیا۔ پھر حضور نے ان کو جواب دیا کہ تمہارے لیے جہاں تک اجر و ثواب کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے یہاں بالکل برابر ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص میدان جنگ میں جنگ لڑ رہا ہے، ایک شخص ملک کے اندر کہیں اور جگہ بیٹھا ہوا کوئی وائرلیس آپریٹ کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جنگ کے لیے جہاں پر جس طرح جو شخص رائفل لے کر میدان میں آیا ہوا ہے وہ ضروری ہے، اسی طرح وہ کہیں ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے وائرلیس آپریٹر بھی تو ضروری ہے، اگر اس کی اطلاع صحیح نہ آئے تو جنگ جو ہے وہ اس کا پاسا پڑ جائے گا۔ تو اجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے اس شخص میں کہ جو بہاد جنگ پر ہے اور وہ وہاں پر باقاعدہ لڑائی میں حصہ لے رہا ہے، اور اس شخص میں کہ جو کہیں اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ بھی تو ایک مشین کا پرزا ہے، اسی کو پھیلا لیجیے آپ۔ اب میں مثلا یہ مثال کر دوں، چونکہ کل کی تقریر میں بھی آیا تھا کہ وہ جو 50 تیر انداز حضور نے جن کو متعین فرما دیا تھا ایک درے پر کہ تم یہاں کھڑے رہو، اب ان کا تو خون کون رہا ہوگا کہ باقی لوگ جو ہے وہ تو جنگ میں حصہ لے رہے اور ہم یہاں پر کھڑے، اس لیے کہ درے کی حفاظت ہی صرف کرنی ہے نا، وہاں تو کوئی جنگ دو بدو تو ہے ہی نہیں، جب تک کہ کوئی آئے نہ ادھر سے تیر چلانے کا سوال بھی نہیں، تو وہ تو وہاں کھڑے ہیں صرف پیرا دے رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اجر و ثواب میں کوئی کمی ان کے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حضور نے انہیں وہاں متعین کر دیا ہے۔ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر خواتین کے لیے دین نے یہ مقام رکھا ہے، اگر اپنا وہ فرض ادا کر رہی ہے، تو یقیناً اجر و ثواب میں وہ بالکل برابر ہے اپنے ان مردوں کے جو میدان جنگ پر ہیں اور داد شجاعت دے رہے ہیں اور وہ گردنیں کٹوا رہے ہیں یا اپنی گولیوں کو وہ سینوں سے چھلنی کروا رہے ہیں، تو اجر و ثواب میں وہ مسلمان خاتون، وہ باعثمت و باعثت خاتون جو گھر میں اس مجاہد اور اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے اور جان دینے والے کی عزت اور ناموس اور اس کی اولاد اور اس کے مال کی محافظ بن کر اس کی امانت کا حق ادا کرتے ہوئے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، اس کی ہمت افزائی کرتے ہوئے وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اجر و ثواب میں ہرگز کم نہیں ہے اس شوہر سے کہ جو بہاد جنگ پر ہے۔ تو یہ ہے اس قتال فی سبیل اللہ یا جہاد کے اس آخری مرحلے پر خواتین کا حصہ۔ تو میں نے جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے، چونکہ یہ میری آج کل کی گفتگو کا عام طور پر موضوع ہے، میں نے اس کا ایک اجمالی نقشہ جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ خواتین کو اس میں کس حیثیت سے حصہ لینا چاہیے، جہاں تک میں سمجھ پایا۔ اب ایک آخری بات اور عرض کر دوں، چونکہ اس جہاد کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جماعت لازم ہے اور جماعت کے لیے بیعت لازم ہے، تو اب دیکھیے کہ یہ بیعت جو ہے وہ حضور نے خواتین سے ملی اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، بلکہ مردوں کی بیعت کا صرف اجمالی ذکر ہے، یہ ذکر نہیں ہے کہ کن کن باتوں کی بیعت لی گئی یا کن کن باتوں کی بیعت لیجیے، بلکہ سورہ تحریر کے اندر سورہ ممتحنہ میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیعت خواتین کا ذکر ہے اور پوری تفصیل سے ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مسلمان خواتین آئے، اذا جا کل مومنات ہو، میں وہ ذرا آیت نکال کر آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں جو آپ سے بیعت کریں اس بات کی نمبر ایک کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی, نمبر دو وہ چوری نہیں کریں گی, نمبر تین وہ بدکاری نہیں کریں گی, نمبر چار وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, نمبر پانچ وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سے کوئی بہتان نہیں تراشیں گی, اور نمبر چھ یہ کہ وہ آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گی جو بھی آپ معروف کا خیر کا نیکی کا حکم انہیں دیں گے. تو جو خواتین آپ سے ان چھ باتوں کی بیعت کریں بابا یہ ہننا ان کی بیعت قبول فرما لیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے, ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ غفور الرحیم. معلوم ہوا کہ اس بیعت کے ذریعے سے خواتین بھی اس جماعت کا ایک جز بن گئی کہ جس کے قائد اور امیر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ جو بھی بنیاد اسلام میں اس نظم اجتماعی کی ہے اس میں خواتین کو بھی لا کر شامل کر لیا گیا. تو جماعت میں تو وہ شامل ہو گئی, امیر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہاتھ پر بیعت جیسے کہ خواتین مرد کر رہے ہیں ان سے بیعت خواتین نے بھی کی. البتہ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہاں وہ چیزیں ہیں کہ جن میں قتال کا مسئلہ خاص طور پر ذکر نہیں. جہاد کو تو ہم جب وسیع مفہوم میں ذکر لیں گے تو وہ جہاد جو ہے وہ تو مجاہدہ مان نفس بھی ہے, وہ جہاد تو اللہ کی راہ میں مارچ آؤٹ کرنا بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں جو خاص طور پر مردوں کے لیے ہے ان کو یہاں سے نکال کر وہ چیزیں کہ جو قتال فی سبیل اللہ سے کم تر درجے کی ہیں ان سب کو یہاں پر شمار کر لیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی چونکہ اپنی اس تنظیم میں بیعت کا سلسلہ شروع کیا اور خواتین نے بیعت کی, ابتدا میں ہم نے جو الفاظ مردوں کے لیے رکھے وہی خواتین کے لیے بھی رکھے, اور اپنے ذہن میں یہ مفہوم رکھا کہ ہجرت کے لیے بھی جب حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جب پوچھا گیا ایو الحجرت افضل یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا انتہ جو رما کرے ہر رب, افضل ہجرت یہ ہے کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. جہاد کا بھی جو مفہوم آپ نے بیان فرمایا کہ ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا ان تو جاہدا نفسا کا فی طاعت اللہ کہ اپنے نفس سے مجاہدہ کرو. تو سب و طاعت اور ہجرت و جہاد کی بیعت جو تنظیم اسلامی میں جو مرد شامل ہوتے ہیں وہ مجھ سے کرتے ہیں وہی الفاظ ہم نے خواتین کی بیعت کے بھی رکھے. لیکن اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں جو بھی نزدیک سے نزدیک کر ہونا چاہیے کتاب و سنت کے, جب قرآن مجید میں خواتین کے لیے ان کی بیعت کے لیے یہ الفاظ آ گئے ہیں تو ہمیں خواتین کی بیعت کے لیے انہی الفاظ کو اختیار کرنا چاہیے. اس پر ہم ابھی غور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سالانہ اجتماع میں اس کا فیصلہ کر لیں گے. تو بیعت کی حد تک تو تنظیم میں شمولیت خواتین کی بھی ہوگی جیسے مردوں کی ہے, لیکن جیسے میں نے شروع سے اوپر تک تینوں مراحل پر فرق واضح کر دیا ہے کہ جہاں تک تو مجاہدہ مان نفس کا تعلق ہے, اللہ کا بندہ یا بندی بننے کے لیے کشمکش نفس سے شیطان سے اور اپنے معاشرے سے, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے, بالکل برابر برابر کا حصہ ہے. البتہ یہ کہ جہاں تک دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہے اس میں خواتین کو اولین تو سمجھنی چاہیے ذمہ داری اپنی اولاد, پھر مردوں میں سے اپنے محرم مرد, باقی عورتوں کے حلقے میں ان کا کام ہونا چاہیے اور اس میں بھی دو شرطوں کے ساتھ, ایک یہ کہ وہ اپنی بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے خوف پر نہ کریں, ان کو مقدم رکھے, الاقرب فالاقرب الاقدم فالاقدم, جو آگے ہے وہ پہلے ہے اسے پہلے ہی رہنا چاہیے, اور دوسرے یہ کہ باہر آمد و رفت کے سلسلے میں جو بھی احکام ہیں شریعت کے ان کو ملبوط رکھے. تیسرے درجے میں نے عرض کر دیا کہ جہاں تک قتال کی ذمہ داری ہے سب سے اوپر کا مرحلہ, اس سے شریعت نے خواتین کو مستثنا کر دیا. البتہ وہ حصہ لے سکتی ہے اپنے مردوں کو آمادہ کرنے پر ان کے ساتھ تعاون کر کے, اور دوسرے یہ کہ مال خرچ کر کے, پھر تیسرے حضور نے حج کو خاص طور پر خواتین کے لیے جہاد کا درجہ جو ہے وہ دے دیا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین جو ہیں وہ ہماری تنظیم میں شامل ہو. البتہ جہاں تک بیعت کا تعلق ہے اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ان الفاظ کو جو ہے وہ آئندہ تبدیل کر کے اور وہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہی خواتین کی بیعت کے الفاظ کر دیے جائیں. بس میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.